بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر رضوی، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس غم و اندوہ مہینے میں، جس میں فرزند رسول دلبند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور انصار کی شہادت واقع ہوئی، آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر تاریخی حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت آسمانی کتابوں میں. اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر دنیا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوتا اور ان کے کردار کو مد نظر رکھا ہوتا تو کبھی بھی واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، اور اگر یہ عظیم حادثہ رونما ہو بھی جاتا تو عالم اسلام جس طرح سے خاموش تماشائی بنا رہا، اس طرح سے عالم اسلام خاموش نہ رہتا بلکہ ایک عظیم انقلاب برپا ہو چکا ہوتا. ناظرین محترم، جس طرح سے کہ ہم نے اپنے اس کے پہلے والے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی، اور ہمارے مہمان تھے اس میں حجت الاسلام والمسلمین جناب اطہر عباس صاحب قبلہ، جن سے ہم نے اس پروگرام میں استفادہ کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہم قبلہ سے استفادہ کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب علی، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو دعوت دی تھی اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور ایک بار پھر آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے استفادہ کریں، اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی ٹیم کی جانب سے بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کسی سوال کے پہلے کہ پچھلے پروگرام میں جو آپ نے بیان فرمایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کچھ بشارتیں تھیں، تو کچھ موارد آپ نے بیان فرمائے تھے، اگر ان میں سے کوئی مورد رہ گیا ہو یا کچھ موارد کی طرف آپ مزید اشارہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ موارد بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، سب سے پہلے میں اس غم کے مہینے میں حضرت ولی عصر خدمت میں بالخصوص اور حاضرین محترم کی خدمت میں بالعموم تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. رہا سوال یہ کہ بشارت سے متعلق میں نے کچھ موارد کی نشاندہی گزشتہ پروگرام میں کی تھی، آیا مزید بھی بشارت کے کچھ موارد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا کہ قطعی تاریخی شواہد اور یہ کتابیں جن مضامین پر مشتمل ہیں، ان سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی ہے یہ کتابیں جو اس وقت بنام توریت اور انجیل ہمارے سامنے ہیں، یہ واقعی اور حقیقی آسمانی کتابیں نہیں ہیں. اس کے باوجود جب یہ صورتحال ہے تو ایسے میں اگر ان کتابوں میں پیغمبر کے متعلق کوئی بشارت نہ ہو تو یہ جائے تعجب نہیں ہے. لیکن اس کو اہتمام مشیت کہیے یا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز کہیے؟
جی
ان تمام تحریفات کے باوجود ان تحریف شدہ کتابوں میں بھی اتنے بکثرت موارد آپ کی بشارت کے موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں جو کسی بھی حق طلب کے لیے اور رائے حق کے متلاشی کے لیے کافی ہیں.
یعنی اتنا چھپانے کے بعد بھی
جی
بہت سی بشارتیں اور اس طرح کے موضوعات ان تحریف شدہ کتابوں میں بھی باقی رہ گئے.
جی
یعنی یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے کھلا ہوا معجزہ ہے
جی
لوگوں کے لیے.
اہتمام مشیت کہیے
جی,
انسانوں کی ہدایت کے لیے, پیغمبر کا اعجاز کہیے, کچھ بھی کہیے. تو ان میں سے میں نے کچھ موارد کی طرف گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا. اب ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اس لیے کہ طالبان حق کے لیے اور رہنمان راہ حق و حقیقت کے لیے بشارتوں کی پوری کتاب کی ضرورت نہیں ہے.
جی ایک اشارہ ہو تو ان کے لیے,
ان کے لیے تو ایک بشارت ہی کافی ہے. لہذا پھر بھی کچھ موارد کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. مثلا توریت سفر تکوین فصل 17 آیت 17-20 تک.
جی
یوں تحریر ہے, ابراہیم نے خدا سے کہا, اے کاش اسماعیل تیرے پاس زندگی گزارے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توریت سفر تکوین میں
جی
کی آیت کا جو یہ آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے, ابراہیم نے خدا سے کہا اے کاش اسماعیل تیرے پاس زندگی گزارے, اس عبارت سے قرآن کا پڑھنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ سفر تکوین کی آیت کس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے, قرآن نے کس طرح اس کی نشاندہی کی ہے. یہ وہی خواب اور قربانی والے واقعے کی طرف صریح اشارہ ہے.
صحیح.
اے کاش اسماعیل
تیرے پاس
زندگی گزارے. اس لیے کہ انسان آتا ہے دنیا میں تو اسی کے پاس سے آتا ہے,
جاتا ہے تو اسی,
اور جب جاتا ہے
بے شک
تو اسی کے پاس جاتا ہے. لہذا اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی قربانی کے واقعے کی طرف
اشارہ
ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے, اور اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا کو میں نے سنا. یہ آیت بھی اس کی بھی ترجمانی
جی
قرآن سے بخوبی ہوتی ہے کہ کیا کیا دعائیں ابراہیم نے خود اپنے لیے اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے
جی
کی ہیں. مثلا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے, تو جب بلند کر چکے تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما, جیسا کہ یہ آیت کہتی ہے. اس کے بعد مزید دعاؤں کا سلسلہ ہے, رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, پالنے والے ہم دونوں کو, تنہا اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں, خود اسماعیل کا بھی تذکرہ ہے, وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, تصنیہ کا صیغہ ہے, ہم دونوں کو اپنا خاص مطیع و منقاد قرار دے. یہ کسی عام اسلام کی گفتگو نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خلیل ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, منصب امامت پر فائز ہیں. لہذا ہم آپ جس اسلام کی گفتگو کرتے ہیں یہ اس اسلام کی گفتگو نہیں ہے.
صحیح.
اس کے بعد یہ دعا ابراہیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ ہم کو اسماعیل کو ایک خاص طرز کا مسلمان قرار دے, یعنی مطیع منقاد محض قرار دے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے اسی شان کی
جی
امت قرار دے جو ہماری شان کا اسلام رکھتی ہو۔ لیکن توریت صفر تکوین میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ کا تذکرہ
ملتا ہے
نہیں مل رہا ہے،
نہیں ملتا.
ابراہیم کے اسماعیل کے سلسلے میں دعا کا تو تذکرہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ لیکن یہ چیز حس ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کیا دعا کی، من ذریتنا امتن مسلمتن لک، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے دعا کا جس میں اس نے آپ نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اور انہی میں سے ایک رسول بھیج
جی
جو انہی میں سے ہو جو آئے، اور پھر رسول کی شان کا ہوگا، اس کے فرائض کیا ہوں گے، وہ سب کا تذکرہ ہے۔
اس دعا کے حصے کو حذف کر دیا
جی، میں یہی سمجھتا ہوں
جی.
ورنہ یہ کہ اگر بات شروع ہوئی ہے تو جی. اس کی کچھ باتیں ہوں کچھ باتیں نہ ہوں جی. کیا مانا؟
تو لوگوں نے دیکھا جو مثلا پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ جا رہا ہے
جی
اسے حذف کر دیا جائے
جی، لیکن باہر کے حقیقت لاکھ چھپائیں وہ حقیقت جی.
چھپنے والی نہیں،
چھپتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو آشکار،
بہت اچھے مورد کی طرف آپ نے اس وقت اشارہ
جی
کیا.
کہیں نہ کہیں اس کو آشکار ہو جائیں، تو میں صفر تکوین کی آیت پڑھ رہا ہوں
جی.
اور اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا کو میں نے سنا، چنانچہ میں نے اس کو برکت عطا کی اور اس کو بار بار کرتے ہوئے حد درجہ فزونی و فرامانی عطا کی، اور اس کے 12 سردار ہوں گے
جی.
آیت بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی؟ اس کو حد درجہ فرامانی فزونی عطا کروں گا اور اس کے 12 سردار ہوں گے،
12 سردار ہوں گے،
یعنی جو میں نے ابتدائے یعنی درمیان بحث میں کہا
جی
کہ ابراہیم کی دعا کا سلسلہ شروع ہوا
جی،
پالنے والے مجھ کو اسماعیل کو اپنا خاص مسلمان قرار دے
جی،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت کو اسی شان کا، اسی شان کے جس شان کے ہم مسلمان ہیں، اپنا مسلمان مطیع و منقاد محض قرار دے۔ اور اس کے بعد دعا ابراہیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اسی امت میں سے، ہاں کہیے،
ہماری گفتگو ابھی جاری رہتی ہے
جی،
تھوڑا سا ہم وقفہ لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ بہت اچھی جگہ پر یہ گفتگو پہنچی ہے
جی،
اور ناظرین محترم ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہماری یہ گفتگو جو اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس وقت بہت ہی اچھے موڑ پر ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
علق على اسم الله للفداء نختصر الحياة بلغ الشوق بنا مدى ونار لهفتها صلي بنا للعز يا حسين قد قامت الصلاة نحن هنا نعلم الجبال تسجد للإله علق على اسم الله للفداء نختصر الحياة وانفرش المحراب جسرا أحمرا وكبر الأصحاب لما كبرا أشهد أن كل كربلاء صلت على فدا حسين واتم حتى الحزن والنياح والماء والرياح نصف الحوارين خلفه حي على الفلاح وجاءت السهام والرماح بكأسها المتاح وهو يصلي في خشوعه ودمعه جناح في فتية والله كالدرع الحصين تلاحق الأسهم حتى بالجبين غص بها الردى ودونه تستعذب الجراح
خوب ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی اس وقت تاریخ اسلام میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت آسمانی کتابوں میں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے مہمان اس وقت جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اطہر عباس صاحب، ہم ان کی خدمت میں پھر چلتے ہیں تاکہ ان سے مزید استفادہ کیا جا سکے۔ حضور آپ
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے
جی
اور اسماعیل کے سلسلے میں متیو منقاد محض ہونے کی دعا کی، پھر اپنی ضروریت میں سے ایک خاص امت کے لیے بھی اس کی دعا کی، اس کے بعد یہ قرآن ہے، اس کے بعد پھر دعا ہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پالنے والے اسی ضروریت میں سے،
اسی ضروریت میں سے ہاں
جو امت مسلمہ، اسی امت مسلمہ میں سے ایک رسول بھیج دے، ربنا وابعث فیہم، ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ آیت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کی جو دعا کا سلسلہ ہے، صفر تکوین میں آغاز تو کچھ ہوا اس کا، لیکن جناب ابراہیم کی پوری دعا کا تذکرہ
نہیں
تھا۔ قرائن اور شواہد سے پتہ لگتا ہے کہ درمیانی دعا ان کی حذف کی گئی ہے، اس لیے کہ آخر میں ہے اور اس کے 12 سردار ہوں گے،
اللہ
اور اس کے
12
سردار ہوں گے، یہ ان کو حد درجہ فزونی و فرامانی عطا کروں گا اور اس کے 12 سردار ہوں گے۔ اگر یہ بیچ کی دعا کو یہ نہ مانے کہ یہ حذف نہیں ہوئی ہے، تو یہ عبارت بالکل پیچیدہ، مغلق اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔
صحیح،
لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر لیں جیسا کہ یہی ہے بھی، کہ آپ نے اپنے اور اسماعیل کے لیے دعا مانگی، پھر اپنی ذریت میں سے ایک امت مسلمہ کی دعا مانگی، اور پھر یہ کہا کہ اسی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیج دے، تو اگر یہ دعا کے سلسلے کو مان لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی کہ اور اس کے 12 سردار ہوں گے،
جو سیدھا اشارہ ہے 12 امام،
12 اماموں کی طرف، یعنی پیغمبر اسی امت مسلمہ سے ہو جس کے 12 سردار ہوں گے۔
جی
یہ صفر تکوین کا
اچھا مطلب یہ کتنا ملتا جلتا ہے سلسلہ، مثلا جناب ابراہیم نے جو دعائیں کی ہیں
جی،
اور پھر اس کے جواب میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام نے کتنی جگہ پر اسی طرح کی عبارتیں پیش کی ہیں، مثلا الحمدللہ الذی جعلنی من ذریت ابراہیم مثلا، یا ادھر جناب ابراہیم نے کہا کہ وابعث فیہم رسولا، اور ادھر قرآن مجید میں مثلا خود پیغمبر اسلام کے لیے، یعنی جیسے لگتا ہے کہ جناب ابراہیم نے جو دعائیں کی تھیں اس کے جوابات جو ہے وہ قرآن مجید میں پروردگار عالم
انہی کی حکایت کی ہے،
ہاں حکایت کی ہے،
ان کی دعاؤں کی حکایت کی ہے۔ تو اگر ان کتابوں میں تحریف نہ ہوئی ہوتی، قطر بہت نہ کی جاتی، تو جیسے قرآن نے اس کی حکایت کی ہے، ہوبہو ان کتابوں میں وہی عبارت ہوتی، وہی کلمات ہوتے، وہی تعبیرات ہوتی۔ لیکن چونکہ میں یاد کر چکا ہوں کہ قطعی تاریخی شواہد اور جس طرح کے مضامین پر یہ کتابیں مشتمل ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور گزشتہ پروگرام میں اس کے اور بہت سارے مضمرات کا تذکرہ کر چکا ہوں، لہذا یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد آپ ملاحظہ فرمائیں، انجیل یوحنا باب 16 آیت 7 کے بعد، اس میں یوں تحریر ہے، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا تمہارے درمیان سے چلا جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کہہ رہا ہے،
عیسیٰ کہہ رہا ہے،
میں سچ کہہ رہا ہوں اور میرا تمہارے درمیان سے چلا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں تمہارے درمیان سے نہ جاؤں گا تو وہ تسلی دینے والا نہ آئے گا۔ گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں
جی
کہ جو تسلی دہندہ کی لفظ ہے
وہ تسلی
یہ اناجیل فارسی میں ہے
جی،
ہاں پتریکلوس کا ترجمہ، انجیل عربی میں اسی کا ترجمہ فارقلیت کیا گیا ہے، اناجیل فارسی میں اس کا ترجمہ تسلی دہندہ سے کیا گیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ انہوں نے آمدن کیا
جی،
ادروی اجتماع کیا، ادروی اجتماع کی کوئی گنجائش باقی
نہیں
رہتی ہے، یہ آمدنی کیا، اس لیے کہ فارقلیت کا ترجمہ احمد ہوتا ہے جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے، جس کی حکایت اور ترجمانی قرآن نے کی ہے، وہ شرن بے رسولن یاتی من بعدہ اسمہ
احمد۔
میں کیسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام
احمد
ہوگا۔ تو چونکہ یہ احمد کی لفظ ان کے پیش نظر تھی، پیغمبر کا نام ان کے پیش نظر تھا، لہذا انہوں نے آمدن اس کا ترجمہ فارقلیت سے نہ کر کے تسلی دہندہ سے کر
جب دیا۔ قرآن نے خود تصریح کیا ہے اس بات کی کہ جناب عیسیٰ نے یہ پیشن گوئی کی اور اس میں لفظ احمد کہا ہے
جی،
تو اس کا مطلب یہ کہ یقیناً یہ لفظ وہاں پر رہا ہوگا
جی، فارقلیت کے معنی احمد کے ہوتے ہیں،
یعنی دوسرے ہو سکتا ہے کہ ایک مترادف لفظ میں جو اس زبان میں
جی
ہو،
جی
جیسے فارقلیت
جی
آپ کہہ رہے ہیں،
فارقلیت کے معنی احمد کے ہوتے ہیں جی، یہ انہی کی تحقیق، انہی کے افراد کی تحقیقات اور انہی کی تصریحات سے یہ ثابت جی ہے، مگر فارسی میں اس کو تسلی دہندہ سے ترجمہ کیا، جو آمدن جانی بوجھی شرارت کا
نتیجہ
معلوم ہوتا ہے۔ تو تمہارے پاس بھیجوں گا، چلا جاؤں گا تو ہے نا، لیکن اگر چلا جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیجوں گا، یعنی اب عیسیٰ کہہ رہے ہیں،
جانے کے بعد یعنی میں گیا
جی
تب وہ آئے گا
جی
جی جی،
بہت ساری باتیں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں لیکن تم میں اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے، تم میں اس کے تحمل
کی طاقت نہیں ہے۔
جب وہ خلاصہ حقیقت آئے گا وہ تم کو تمام حقیقت سے باخبر کرے گا، اور وہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، وہ وہی گفتگو کرے گا جو خدا کی طرف سے اس کو وہی ہوگی۔ اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحیون یوحا کی طرف کھلا ہوا ہے،
سیدھا اشارہ ہے،
سیدھا اشارہ ہے، تصریح ہے، بالکل وہی لفظ ہے، وہی تعبیر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ ہیں بشارت کے موارد،
جسے بھی حق کی تلاش ہوگی وہ اتنے ہی سے سمجھ لے گا، اس سے زیادہ کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر تعصب کی نظر سے آدمی دیکھنا چاہے گا تو پھر اگر کھلی ہوئی کتاب ہو، جیسا کہ آپ نے کہا صرف بشارتوں کی ایک کتاب بھی اگر لکھ کر دے دیا جائے تو جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا،
کیوں سوا لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کیا علی ابن ابی طالب کا ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا؟
صحیح،
لیکن کس نے مانا؟ مانا بھی تو جس معنی میں اعلان ہوا تھا اس کے معنی تغیر کر دیے
جی،
تو نہ ماننے کے لیے تو
سلسلہ جیسے کچھ پہلے سے لگ رہا ہے کہ جیسے جناب ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی یا دعا مانگی تو اس کو لوگوں نے نقل کیا، ضروریت والی بات اسی وقت سے لوگوں نے جو ہے وہ حذف کر دیا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ پیغمبر کی باتوں کو تحریر کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی ضروریت کی بات جہاں سے آتی ہے، آج کل بہت سی کتابوں میں حذف کیا جانے لگا ان مواد کو، شاید یہ وہیں سے سلسلہ ایک
جی
چلا رہا ہے۔ خوب، ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا اور آپ نے بہت اچھا جواب دیا اس کا، اور ہمارا دوسرا سوال اس وقت آپ سے یہ ہے کہ آخر یہ جو بشارتیں کتابوں میں موجود تھیں ان کی اور ان کی نظروں کے سامنے سے گزری ہیں تو آخر سبب کیا تھا اور وہ کون سے عوامل تھے کہ انہوں نے ان بشارتوں کو چھپایا اور اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے وہ لوگ؟
جی اچھا سوال ہے، اس سے ملتا جلتا کچھ گزشتہ پروگرام میں بھی سوال کیا گیا تھا، میں نے مختصراً عرض کیا تھا
جی
کہ آیت ہے قرآن کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، کہ اس سے مراد وہی یہودو
جی
نصارہ ہیں سر فہرست، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیں، ایک شخص اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کس طرح پہچانتا ہے؟ والدین کو
صحیح،
اپنے اولاد کی تمام تر جزئیات کا، سر سے لے کر پیر تک علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
صحیح،
ہاں، کہاں جسم کے کس حصے میں ایک خراش ہے، جسم کے کس حصے میں ایک تل ہے،
صحیح،
ہاں، تمام سر سے لے کر پیر تک کس عضو کی کیا کیفیت ہے، سب سے باخبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، کون سا اس کو رنگ پسند ہے، کیا اس کو کھانا پسند ہے، کیا پینا پسند ہے، ہاں، کیسے چلتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے گفتگو، تمام تر جزئیات اور تفصیلات کا علم ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانتے تھے۔ کہاں سے پہچانتے تھے؟ وہی آسمانی
کتابوں سے،
کتابوں کے ذریعے۔ یعنی آسمانی کتابوں میں پیغمبر کی تمام تر جزئیات تفصیلات کا بھی تذکرہ ہے، نہ صرف بشارت،
جزئیات تک اس میں موجود ہے۔
جی، ورنہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم بے معنی ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، یہ تعبیر یہ بتاتی ہے کہ تمام تر تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ پیغمبر کو وہ لوگ جانتے تھے، جیسے آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں کہی ہے کہ سب کی بات یہ قرآن نے نہیں کہی ہے، ایسا نہیں کہ سب لوگ اس کا کتمان کرتے ہیں، سب لوگ ان بشارتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، فقط ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، کتمان حق کرتا ہے، اس سے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ان بشارتوں کو موجود ہونے کے باوجود کیوں چھپایا گیا، کیوں ان پہ پردہ ڈالا گیا، آج تک کیوں چھپایا جا رہا ہے، آج تک کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟
اس جواب کو شروع کرنے سے پہلے
جی
معافی چاہتے ہیں آپ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین جناب مرزا عمار حیدر صاحب، جو ادیان و مذاہب کے ماہر اسکالر ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے مہمان جو ادیان و مذاہب کے ماہر اسکالر ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مرزا عمار حیدر صاحب قبلہ، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہلو عمار حیدر صاحب، آواز سن رہے ہیں ہماری آپ؟
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
محبت ہے آپ کی، شکریہ
جی۔ اور ہمارا سوال آپ سے یہ ہے
جی
کہ کیا ہندوئزم میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
جی
کوئی بشارت موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟
جی ہاں، میرے پاس وقت کتنا ہوگا اس جواب کے لیے؟
جی
میرے پاس کتنا وقت ہوگا جواب کے لیے؟
آپ پانچ منٹ میں اپنا جواب، چار پانچ منٹ میں آپ اپنا جواب دے دیں ہمیں بہتر ہوگا۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ،
وعلیکم السلام،
اور ہمارے جو وہاں مہمان موجود ہیں سٹوڈیو میں ان کو بھی، اور ہمارے تمام سننے والوں کو۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے لیے اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ تمام بھی اتنے بڑے ادیان ہیں، یاد رکھیے گا، تمام جو انبیاء ہیں ہر نبی نے اپنے بعد والے نبی کی تائید کی ہے۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو اگلا نبی ہے پروردگار کی طرف، جو انسانوں کی طرف آ رہا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو بہرحال اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت اس کی ہے کہ مثلا اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان ایک سب سے اہم دلیل اس کے نبی ہونے کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلا نبی جو ہوتا ہے وہ اگلے نبی کی معرفی کرتا ہے۔
جی
وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے بعد، یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا میرے شہید ہو جانے کے بعد، اگلا جو رسول آئے گا، اگلا جو نبی آئے گا، وہ اس کی علامت یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک اچھی مقدار میں پیشن گوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ نے پیشن گوئی کی تھی،
جی
ٹھیک ہے
جی،
یا مثلاً ہمارے رسول کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے گزشتے انبیاء نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی۔ تو دو دلیلیں ہیں، یعنی ایک پچھلی کتابوں میں اس بات کا پایا جانا کہ اگلا نبی کون ہے اور اس کے بارے میں خبر ملنا پچھلے دین کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ دین بھی الہی دین یا لاعقل الہی اور وحیانی علوم سے مرتبط دین ہے، رابطہ رکھنے والا دین ہے.
جی.
اور پچھلا دین ہمیں اگلے دین کے بارے میں، یعنی پچھلا نبی ہمیں اگلے نبی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ آنے والا جو نبی ہوگا اس کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ نام ہوگا، یہ پہچان ہوگا. اب اس کے اس دو تین منٹ کے مقدمے کے بعد
جی
میں اصل بات پر آ جاؤں. وہ اصل بات یہ ہے قبلہ کہ جی رسول خدا کے بارے میں ہندو کتابوں میں بھی آثار پائے جاتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ رسول خدا کون تھے. ایک اس بارے میں میں اس کم وقت کے اندر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں
جی
کہ ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، انہوں نے ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا ہے، چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے
جی.
اس کا نام ہے کل کی اوتار.
کل کی اوتار.
کل کی اوتار.
جی.
کل کی اوتار صفت ہے رسول خدا کی.
جی.
کل کی اوتار. کل کی اوتار. یعنی انہوں نے آنے والے نبی آخری نبی کو حضرت رسول خدا کو اپنی کتابوں میں یعنی اپنیشدوں میں اور ویدوں میں
جی
جس نام سے بلایا گیا ہے اس نام کے بارے میں توضیح دی ہے اپنے چھوٹے سے مقالے چھوٹی سی کتاب کے اندر. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسول خدا کو کل کی اوتار کے نام سے انہوں نے معرفی کرائی ہے اور ان کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے، لیکن عبداللہ کو عبداللہ عربی میں نہیں بلکہ سنسکرت کے لفظ میں بتایا گیا ہے.
جی.
حتیٰ رسول خدا کی والدہ کا نام بھی ان کتابوں میں بتایا گیا ہے، یعنی مختلف پران ہیں اور مختلف وید ہیں.
جی.
اس میں رسول خدا کا نام آیا ہے. حتیٰ رسول خدا کے دین اور ان کے ظہور کی زمین کے بارے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ یہ مکہ کے پاس یا بلکہ مکہ میں ہی اور مدینہ میں ان کے دین کا ظہور ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے. ان تمام علامتوں کے بارے میں کہ یہ شخص آنے والا آخری نبی یعنی رسول خدا ہمارے یہ کون ہوں گے، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، خود رسول خدا کا نام کیا ہوگا اور ان کا دین کیا ہوگا، ان تمام معلومات کے بارے میں تمام ہندو کتابوں میں، معتبر ہندو کتابوں میں معلومات پائی جاتی ہے. جیسا کہ خود جس کو بھی پڑھنا ہو اس کتاب کی طرف مراجعہ کرے. کل کی اوتار ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو
جی
اپنی کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے. تو اسی سے پتہ لگ جائے گا وہاں پر کہ ہمارے دین کی سچائی، بلکہ یہ ایک سلسلہ کہا جائے کہ تمام جو ادیان ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایران کے ایک بہت بڑے مجتہد ہمارے آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی کہا ہے
جی
کہ ادیان آسمانی جو ہیں وہ ایک دوسرے ادیان کے مکمل ہیں.
جی.
یعنی پچھلے ادیان جو ہے نا وہ جیسا مثال کی سمجھ لیں کہ جب پچھلا دین اگلے دین کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہے
جی
یہ نبی اور یہ دین آنے جا رہے. اب وہ لوگ جو دین نہیں بدلنا چاہتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، وہ پچھلے دین پر رہ جاتے ہیں اور پھر نئے دین کے آثار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے یا عیسائیوں نے بھی
جی
بعد میں کیا ہے ساری چیزیں. لیکن ابھی بھی ہندو کتابوں میں یہ آثار مل جاتے ہیں ہمیں آسانی سے
جی
کہ رسول خدا کو کس طرح سے پچھلے نبیوں نے معرفی کرائی ہے،
یعنی کافی تفصیل کے ساتھ دوسری کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہندوئزم میں بھی
جی
موجود ہے. عمار صاحب آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ہم خدا حافظی کہتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یہ تھے ادیان و مذاہب کے ماہر اسکالر حجت الاسلام والمسلمین جناب مرزا عمار حیدر صاحب، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین جناب سید اطہر عباس صاحب قبلہ، ہم ان سے استفادہ کریں گے. ناظرین، اور ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے اس تاریخ اسلام کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین جناب سید اطہر عباس صاحب قبلہ، جن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بحث یہ چل رہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جو آسمانی کتابوں میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ آخر وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے بشارتوں کو چھپایا اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آئیے ہم استفادہ کرتے ہیں۔
جی، میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ چھپانے کے اسباب، اس کے عوامل کیا ہیں، تو برکہ اس کا تجزیاتی جواب تو بہت ہی طولانی ہوگا، اس میں وقت درکار ہے، لیکن ایک چیز آپ جان لیں کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، حب دنیا، حب جا، حب مقام، حب اقتدار، حب سلطنت، یہ تمام برائیوں کی
جڑ،
تمام گناہوں کی، تمام فتن و فساد کی جڑ ہے۔ آسمانی کتابوں میں پیغمبر سے متعلق بشارتوں کا چھپانا ہو، یا حیات پیغمبر میں پیغمبر کے اہل بیت کے فضائل کا چھپانا ہو، یا اس طرح کی کسی بھی بات کا چھپانا ہو، ہماری آپ کی نجی زندگی میں، کیا ہم آپس کی نجی زندگی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں جان بوجھ کر کچھ حقیقتوں کا کتمان نہیں کرتے، چھپاتے نہیں ہیں؟ ان کا سب ایک ہی مقصد ہوتا ہے، حب نفس، حب جاہ، حب مقام، حب ثروت، حب اقتدار، حب سلطنت، کہ پھر ہمارا امتیاز ختم ہو جائے گا،
صحیح،
ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ رہے گا۔
یعنی تمام کا لب لباب یہی ہے کہ یہ سب صرف دنیا کی وجہ سے اور حب نفس کی وجہ سے، کہ مثلا اس کی وجہ سے ہم پسے پردہ چلے جائیں گے، یا ہمارا کوئی فائدہ اس سے منسلک ہے جو پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے ان بشارتوں کو نظر انداز کیا گیا۔
ظاہر سی بات ہے، اگر سارے یہود و نصارہ پیغمبر پہ ایمان لے آتے تو آج یہود و نصارہ کا وجود ہوتا
نہیں ہوتا،
پھر تب تو سب مسلمان کہلاتے۔ ہاں، پھر وہ جو یہود و نصارہ کہلا کے جو امتیازات حاصل کر رہے ہیں آج تک، دیکھ لیجیے آپ کیسے کیسے امتیازات ہیں،
جو ان کے بڑے بڑے بزرگ اور پادری ٹائپ کے رہے ہوں گے، وہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو
عوام تو مجبور تھی،
ختم ہو جائیں گے،
عوام بیچاری مجبور تھی، معذور تھی، اس کو تو حقائق کا علم ہی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ
جی
جن کو چھپانے میں ان کو اپنے
مفادات
خطرے میں نہ چھپانے میں نظر آ رہے تھے،
ان کا پیسہ اور ملت کی جائیداد ان کے پاس آتی رہی ہوگی اور سوچا ہوگا کہ ہماری خدائی ختم ہو جائے گی، اس طرح سے
تو ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے چھپایا، کتمان کیا۔
چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس لیے ابھی ہمارے پاس دو سوال اور رہ گئے تھے
جی،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اختیار دے دوں دونوں سوالات میں، کہ آپ جس کا جواب مناسب سمجھیں وہ الگ الگ دیں یا ملا کر دیں، بہرحال تو ہمارا سوال یہ ہے کہ منجمین اور دانشور حضرات کے بیانات
جی
اور پیشن گوئی کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں گے، کہ جیسے یہ جو نجومی لوگ ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، ان لوگوں نے کچھ بشارتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی ہوں، اس کے بارے میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں، یا یہ کہ کیا آسمانی کتابوں میں موجود بشارت کا کوئی ثمرہ بھی حاصل ہوا یا ثمرہ حاصل نہیں ہوا، یہ دو سوال ہیں آپ
جی۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی میں ہو جائے
جی۔
میں مختصر یاد کروں کہ ابن ہشام مشہور مورخ ہے
جی،
اس نے لکھا ہے کہ ربیعہ ابن نصر نامی یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت ہی وحشتناک خواب دیکھا، بیدار ہوا، بہت پریشان تھا، اس نے کہا کہ بھائی کاہنوں کو بلاؤ، جمین کو بلاؤ، میں اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھائی بادشاہ کا حکم، آنن فانن تمام کاہن و منجمین آ گئے، تو اس نے کاہنوں نے کہا منجمین نے کہ بھائی اپنا خواب بیان فرمائے تاکہ ہم اس کی تعبیر کریں، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں خواب اپنا بیان نہیں کروں گا، تم میرا خواب بھی بتاؤ پھر اس کی تعبیر بتاؤ، ورنہ مجھ کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اب وہ کہنا
کاہن سے بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں مثلا. تو ان کا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ تو خواب سن ہی کی تعبیر کر سکتے ہیں, بغیر سنے نہیں ہو سکتا ہے. اس شان کے فقط دو آدمی ہیں, ستی ہے اور ایک اور نام لیا چیخ چک, جو بھی اس کا نام تلفظ کریں. تو خلاصہ ان کو بلایا گیا اور ستی آئے دوسرے سے پہلے دربار میں. اس نے خواب سننے سے پہلے ہی بیان کیا کہ تم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آگ کا ایک گولا تاریکی سے نمودار ہوا, سرزمین تہامہ پا کے گرا, اس نے ہر جاندار کو نگل لیا.
جی
ہاں, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس نے بادشاہ نے پوچھا, وہ خوش ہو گیا, واقعی یہی خواب تھا. اس نے اس کی تعبیر ہی تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. بشتدہ پریشان ہوا, کہا کہ کیسے خاتمہ ہوگا؟ کہا حفشہ کے لوگوں کے ذریعے سے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہوگا. پوچھتا ہے کہ کیا ان کی حکومت کو دوام ہوگا؟ کہا کہ نہیں, ان کی بھی حکومت منقرض ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا کہ ان کی بھی حکومت انما ابن زیاد کے ذریعے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. کہا کہ ان کی حکومت کو دوام ہوگا؟ کہا نہیں, ایک پاک پیغمبر آئے گا
جی
جس کے ذریعے سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. کس خاندان سے ہوگا, کس قبیلے سے ہوگا؟ اس نے کہا کہ فرزندان غالب ابن فہر سے ہوگا, جو پیغمبر
جی. بہت اچھا آپ نے جواب دیا اس کا, اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر استفادہ کرتے رہیں گے. وقت ہمارا چونکہ تمام ہو رہا ہے, اس لیے آپ سے ہم خدا حافظی چاہتے ہیں. خدا حافظ, اور بہت زحمت کیا آپ نے اس پروگرام میں. اور ناظرین محترم, آپ مسلسل یہ پروگرام تاریخ اسلام کا دیکھتے رہیے. آج کا ہمارا پروگرام ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت آسمانی کتابوں میں, اس عنوان سے ہم نے گفتگو کی. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تاریخ اسلام کا یہ پروگرام مسلسل دیکھتے رہیں گے, اور اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے, اور اسی طرح سے ہمیں ای میل کرتے رہیں گے. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور اس میں شریک رہے ہمارے ساتھ. ہم آپ کو خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.